سوال بھیجا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تو اسوہ حسنہ پر عمل کیسے، کیا مطلب؟ یعنی یہ مطلب ہے کہ شادیوں کے بارے میں اسوہ حسنہ پہ کیسے عمل ہو؟ تو پھر تو بہت سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت ہے، اس پہ تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سے معاملات میں مستثنی رکھا ہے، استثنا دیا ہے. تہجد ان پہ فرض رہی ہے، امت کا کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا اگرچہ بعد میں ان پہ بھی نفل ہو گئی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حق اور یہ بات ثابت ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو بھی پورا ہی ثواب ملے گا. تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جہاں تک شادیوں کا معاملہ اور تعلق ہے، اس میں تو اللہ تعالی نے خود انہیں قرآن کریم میں اجازت دی، اور اللہ نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ ان وحبت نفسہا للنبی، اگر کوئی عورت اس بات کی خواہش مند ہو کہ آپ سے نکاح کرے، او اراد النبی یستنکحہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی ہو کہ کسی عورت سے شادی کر لیں، اور آخر پہ پہنچ کے اتنی بڑی آزادی کے بعد اللہ نے کہا خالص تعلق من دون المؤمنین، کہ صرف آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں، آپ کی امت کا بالکل اس میں حصہ نہیں. تو اعتراض کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہونا چاہیے پھر کہ اس نے کیوں اتنا آزادی اور اتنی چیزیں دی. یہ صفحات ضائع کرتے ہو بھائی، بادشاہ ہو درخت کٹیں گے. درود شریف کی فضیلت پہ بہت مرتبہ بات ہوئی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ ہر مسلمان ہی جانتا ہے، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، نیکیاں اس سے بڑھتی ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ کی سنتی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، درود بھیجا ہے. اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے مطابق ان کی تعریف کر سکیں اور درود بھیج سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے تو ہم اس عاجزی کی بنا پہ کہتے ہیں کہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ آپ ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، سلام بھیجیں، کہ آپ ہی ان کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ اللہ ہم تو عاجز ہیں ان کے ادراک سے، جتنے عالی مرتبت وہ. تو اس لیے تو بہت بہت جگہ آپ کو پڑھنے کو بھی مل جائے گا. روح کا چاہے وہ مس ہو یا نہ ہو، یہ جسم جو قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے. وہ تعلق کتنا رہتا ہے؟ کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ تعلق دائمی ہوتا ہے جب تک کہ جسم گل سڑ نہ جائے، اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ تعلق اتنا ہوتا ہے کہ وہ سوال و جواب جو ہوتے ہیں ان کے جوابات دے سکے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ میت کا کوئی بھی جز قبر میں موجود رہتا ہے تو روح کا تعلق اس کے ساتھ رہتے ہی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بتائی ہیں بس اتنی ہیں، مختلف احادیث میں مختلف چیزیں آئی ہیں. حسن ایک آدمی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا ٹیپ لگا کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر والے کو تکلیف نہ دے. اس پہ بعض محدثین نے اس بات کا اثبات کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس روح کی وجہ سے کوئی اثر اس جسم میں تھا تو فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ دے. پھر جب بھی آدمی جاتا ہے سلام پیش کرتا ہے قبرستان میں، تو وہ جو میت ہوتی ہے وہ سنتی ہے نہیں سنتی، خود اس پہ بھی حنفی فقہا کا اختلاف ہے، لیکن اکثریت حنفی فقہا کی اسی طرف کہی ہے کہ میت سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی. اور اصل مسئلہ یہاں پہنچ کے جہاں اٹک جاتا ہے وہ یہ کہ جو اصل میں بات یہ کہ وہ مسئلہ وہی ہے کہ کوئی جو گئے ہیں واپس کوئی نہیں آیا, کوئی آ کے بتائے تو کچھ پتا چلے, وہ ہے نہیں. نابینا آدمی کے پیچھے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا اور اپنی غیر موجودگی میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے انہیں امام بنایا تھا, وہ نمازیں پڑھاتے تھے. کراہت کا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے طہارت اور پاکیزگی میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی, یہ لوگوں کا خیال ہے, اس لیے لوگ بسا اوقات اس کو پسند نہیں کرتے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ادروائز نابینا کی امامت میں کوئی حرج نہیں. اویمر یسع, یہ مفرد نام رکھنے چاہیے یا محمد اویمر محمد یسع؟ نام تو سنگل ہی ہوتے تھے, یہ بر صغیر میں زیادہ روایت چلی ہے دوہرے نام رکھنے کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں آتا ہے کہ جو اپنے بچے کا نام میرے نام پہ رکھے گا قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بچوں کے نام محمد رکھے گئے, حتیٰ کہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام میرے نام پہ رکھنا, کہ جو محمد بن ابو بکر ہیں ان کا نام خود حضرت نے ہی رکھا تھا. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام تجویز فرما گئے, اس لیے اصولاً تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ روکتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تم اپنے بچے کو ڈانٹو گے اور جب بچے کو برا بھلا کہو گے تو محمد کہہ کے پکارو گے, اس نام کی بے ادبی. اس لیے فقہا نے منع کیا کہ مجرد نام محمد, جبریل, موسیٰ, عیسیٰ رکھنا, وہ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ پھر اس کی توہین ہوگی اس نام. تو یہاں پھر یہ چلا کہ محمد اس میں اضافے میں برکت کے طور پہ کیا جائے اور بعد میں اصل نام رکھا جائے. یہ یہاں ہے, وگرنہ مفرد نام رکھے جائیں کوئی حرج نہیں. رکانہ مذکر استعمال ہوتا ہے, مؤنث کی خبر نہیں. تیمم کا طریقہ, یہاں علماء ہیں, یہ مولانا ہے نا حبیب اللہ صاحب, ان سے پوچھے گا, آپ کو پوری طرح کر کے بتا دیں گے. وضو کے دوران جو پانی گرتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اگر وضو کے پانی کے چھینٹے کسی اور پر پڑیں تو اس سے کیا ہوگا؟ بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے یہ پاک ہی ہوتا ہے. اگر اسے ناپاک قرار دیں تو انسان کے کپڑوں کا کیا بنے؟ لیکن وہ پانی پاک کرنے والا نہیں ہوتا, بذات خود پاک ہے لیکن پاک کرے گا. یعنی ایک آدمی نے وضو کیا, اب اس کے پانی سے اور کوئی وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوتا. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے ہر رکعت میں. یہ اصل میں تعوذ ہے تلاوت کے لیے نا, تو پہلی رکعت میں جب آپ تلاوت کا آغاز کرتے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر سورہ فاتحہ, پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے اس کی مرضی, اور پھر سورت یا قرآن کی جو آیات تلاوت کرنی ہے. دوسری, تیسری, چوتھی رکعت میں تعوذ نہیں ہے, کیونکہ پہلی رکعت میں آپ نے پڑھ لیا. اب جتنی بھی رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت موقعہ ہے. تو ہر رکعت میں ہمیشہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, سوائے پہلی رکعت کے کہ اس میں بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ کے بعد آمین, حنفی فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ آہستہ کہی جائے, جبکہ حنبلی اور شافعی فقہا اس کے جہر کے قائل ہیں. دونوں ہی صورتیں ٹھیک ہیں, دونوں طرف چلائے. کپڑے تبدیل کرنے سے بالکل وضو نہیں ٹوٹتا, غسل میں وضو کبھی کیا جاتا ہے؟ غسل میں وضو سے آغاز ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے جسم پہ اگر کوئی میل گندگی ہے تو اسے دور کرے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ناپاک جگہ ہے اسے دھوئے، پھر اس کے بعد وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد غسل کرے۔ خاندانی منصوبہ بندی جن لوگوں کے لیے بھی جائز ہے، ان کے لیے سارے طریقے اس کے جائز ہیں، سوائے اس کے کہ وہ مستقل آپریشن کرا دیں اور ہمیشہ کے لیے بندش کرا دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی طریقے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں سب برابر۔ انسان پہ مصائب اور تکالیف آتی رہتی ہیں، یہ بڑی بری اور گھٹیا بات ہے کہ کسی کی مصیبت اور تکلیف کا سن کے مذاق اڑایا جائے۔ بہت بہت خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی کا مصیبت میں مذاق اڑائے گا تو اللہ اسے بھی اسی مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔ اپنی عاقبت سے ڈرنا چاہیے، کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ جو باتیں بناتے ہیں تو وہ تو پھر معاشرے میں ہے ہی، لیکن یہ سب کچھ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ کا ایک مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پیسے ادا کر دیے، عثمان رضی اللہ عنہ کیا نہیں کیے، تو عدالت نے کہا امیر المومنین آپ قسم کھائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ قسم نہیں کھائی اور چل پڑے، تو لوگوں نے کہا آپ نے قسم نہیں کھائی، تو انہوں نے کہا میں قسم اگر کھا لیتا اور چند دن میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو لوگ کہتے کہ چونکہ عثمان نے جھوٹی قسم کھائی ہے نا، لہٰذا اللہ کی پکڑ آ گئی۔ تو ان کا میں نہیں چاہتا لوگ باتیں بنا، پیسہ کوئی اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے جس کے لیے یہ کیا جائے۔ یہ وہ بات کہ آدمی خود بھی کوشش کرے کہ تہمت کا مرکز بننے کی بجائے اپنے حالات کو اپنے تک محدود رکھے۔ رہ گئی یہ بات کہ کیسے پتا چلے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی جا رہی ہے یا عذاب ہے، غور کرے، خود سمجھ میں آ جائے تو اچھی چیز ہے، لیکن ہر مشکل اور مصیبت کو اللہ کا عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ بسا اوقات صرف امتحان ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پانچ چیزوں میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ خوف مسلط کر کے، ڈر، کبھی کبھی انجانا خوف مسلط ہو جاتا ہے، کبھی آدمی ڈرتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ بھوک اور مال اور جان میں کمی کر کے موت واقع ہو جاتی ہے کسی عزیز کی، مال کم پڑ جاتا ہے، ذریات کے لیے پورا نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ وثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے، یعنی جو تمہاری ایفرٹس ہیں اس کا جو نتیجہ ثمر پھل تمہیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیتے ہم۔ اللہ نے کہا یہ سب آزمائش ہے، اس میں گناہوں کی وجہ سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی کا رزق تھوڑا ہے اور ضروریات زندگی زیادہ ہیں تو آزمائش ہے، اس بیچارے کا گناہوں سے کیا تعلق ہے، وہ اپنے حد تک بچتا ہے۔ ایک ویسے تجربے کی بات ہے، انسان غور کرے تو کبھی کبھی بڑی شدید مصیبت میں بھی آدمی کے دل کا سکون نہیں ملتا اپنی جگہ سے، دل کو اطمینان صبر مل جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی لاش میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو دل کو اطمینان مل جاتا ہے، اور کبھی کوئی چھوٹی سی تکلیف رات کی نیند اڑا دیتی ہے، آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کیا ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی۔ جس مصیبت اور تکلیف میں دل کا سکون برقرار رہے نا، کہتے ہیں یہ ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، کہ اللہ سکون بھی ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ بیٹا جیل چلا گیا، اس کے باوجود دل مطمئن ہے، حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، میں پریشان کیوں نہیں، سارا گھر پریشان ہے میں نہیں۔ اور جس پریشانی اور تکلیف میں انسان کی نیند اڑ جائے، بے چینی شدید ہو جائے، وہ گناہ کی سزا ملتی ہے. نماز میں رکوع کے بعد اور سجدوں کے بیچ میں قوامہ میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں مانگتے تھے. ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ بھی پڑھتے تھے. کبھی کبھی اس میں اضافہ فرماتے تھے کہ مل السماوات مل الارض، اللہ تیری اتنی حمد و ثنا اور تعریف ہے آسمان سے بھر جائیں، زمین بھر جائے. مل اما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اللہ اتنی تیری تعریف ہے کہ یہ بھر جائے. اہل الثناء والحق والمجد، اللہ تیری ذات ہے جس کا حق بنتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. اے اللہ تیرا حق بنتا ہے کہ لوگ تیرے گن گائیں. اے پروردگار عالم تیرا حق بنتا ہے کہ تیری بڑائی اور بزرگی اور تیری برتری بیان کی جائے. احق ما قال اللہ، سب سے اچھا جملہ اے رب وہ ہے جو کہا گیا، جو بندے نے کہا. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور اللہ ہم سبھی تو تیرے بندے ہیں. اور سب سے اچھا جملہ جو کسی بندے نے کہا اللہ وہ یہ ہے کہ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس چیز کو آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعتا، اور اللہ جس چیز کو آپ روک دیں کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے پروردگار اس کائنات میں کسی بڑے آدمی کا بڑا پن، بڑا عہدہ، بڑا ہونا تیرے سامنے کچھ فرق نہیں، تیرے سامنے پیش ہی نہیں چلتی، تیرے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے رب، اس پہ کوئی بڑا ہونا کچھ نفع نہیں دیتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ربنا لک الحمد کے بعد مسلسل پڑھتے رہتے تھے، ربی الحمد، میرے ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریف ہے. اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری تعریف تجھے ہی زیبا ہے. اور پھر مسلسل پڑھتے رہتے تھے ربی الحمد، میرے پروردگار کی تعریف ہے، میرے اللہ کی حمد و ثنا ہے، میرے پروردگار کی تعریف ہے. اتنا لمبا وقفہ ہو جاتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ اس سجدے میں جانا بھول تو نہیں گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بہت طویل پڑھتے تھے، اور ایسی ہی پڑھنی چاہیے، بندگی کا مظہر ہے نا. رات کو زوال نہیں ہے، زوال جو سورج کا ہے یہ دن کو ہے، اور جو زوال کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس سے 50 منٹ پہلے نفل، نماز، تلاوت، سجدے کی آیات سب چھوڑ دینی چاہیے. ایک ہے تربیت. تربیت کے لیے آدمی، بچوں، بیوی، جو بھی یہاں تربیت کا حق بنتا ہے، وہاں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ پانی لا دیجئے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، تاکہ دوسرے کو، بچے کو ادب اور طریقہ محسوس ہو. مثلا باپ بچے کو پیسے دیتا ہے کہ بیٹے خیرات کریں، اب بچہ کیسے خیرات کرتا ہے، کس طرح اس کو پیسے دیتا ہے، کس طرح غلے میں ڈالتا ہے، خود بچے کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے، یہ ساری چیزیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں کسی سے کہنے سننے میں کچھ حرج نہیں. دفتر میں بھی یہی ہے، جو عملہ رکھا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ کام کریں، انہیں کہنا ہی پڑتا ہے. وضو کا طریقہ بھیجا سارا ریکارڈ میں ہے، اور بہت تفصیل سے آپ سے سن لیجیے. میت کو گھر سے جنازہ گاہ تک لے جانے کے لیے جو چارپائی المونیم کی بنوا لے، پھر کیا حرج ہوا؟ کچھ نہیں، بالکل صحیح ہے. اصول کی بات سمجھنی چاہیے. ایک ہے اسلام نے مقاصد متعین کیے، اور ایک ان چیزوں مقاصد تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. یہ ذرائع ہر زمانے میں تبدیل ہوتے رہے ہیں. جو آدمی اس تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ خود بھی شکست کھا جاتا ہے، اور جتنے اس تبلیغ کے زیر اثر آتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں. مقاصد اور ذرائع میں فرق ضروری ہے. اس لیے ذریعے میں اگر ذریعہ خود شریعت سے نہیں ٹکراتا تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے. علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا, آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اب مثلا حج پہ جانا ہے لوگوں نے, اب کسی آدمی کو یہ اصرار ہونے لگے کہ اونٹ پہ ہی بیٹھ کے جانا ہے تو پھر ہو گیا حج اس کا, اور جو اس کے پیچھے چلے گمراہ ہی ہوں گے اور کیا ہوگا. پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ روٹی بھی نہ کھائے, اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ جو تم باریک آٹے کی روٹی کھاتے ہو یہ تو بعد میں اسلام میں آئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم جو ہوتے تھے انہیں دل لیتے تھے اور موٹی سی روٹی پک جاتی. یہ درمیان کے ذرائع ہیں, اور ذرائع ہر زمانے میں مختلف ہوتے رہتے ہیں. سمندر کا سفر ہے, بحری جہاز میں لوگ جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھے تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. جو لوگ سمندر کے وایا سے حج پہ جاتے تھے یا اب بھی جاتے ہوں گے بعض ممالک میں, ختم کر دینا چاہیے, اس لیے کہ ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہیں کیا. پھر سردیوں میں گرم پانی سے وضو بھی چھوڑ دینا چاہیے, اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک برتن تھا جو چین سے آیا تھا ان کے زمانے میں بن کے, حضرت نے فرمایا اس میں پانی گرم کرو مجھے وضو کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع کو انسان استعمال کرے, بشرطے کہ وہ ذریعہ خود شریعت سے نہ ٹکراتا. مثلا مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے دوائیاں ہیں, انستیزیا ہے, مشینیں ہیں, لوگ کرتے ہیں آپریشن کے لیے. اب کوئی کہے کہ مجھے بے ہوشی نہ کرو اور آپریشن کرو, غلط بات ہے, کون کر سکتا ہے. اور وہ کہے کہ بے ہوش کرو کیونکہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مریض بے ہوش کیے جاتے تھے شراب کے ذریعے. اب اس ذریعے کو اگر وہ کہتا ہے کہ میں اب بھی استعمال کروں مجھے شراب پلا دو, نہیں مانا جائے گا, اس لیے کہ یہ ذریعہ خود شریعت سے ٹکراتا ہے. عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ گئے تھے عبد الملک کو مبارکباد دینے, اسی کے عبد الملک اور عروہ یہ سارے اکٹھے ہی حدیث پڑھتے رہے مدینہ منورہ میں. تو جب پہنچے ہیں تو انہیں وہاں پہ دربان نے روک لیا, تو اس سے کہا کہ ملنے کی اجازت نہیں ہے, ان کا اتنا بس جا کے بتا دو کہ وہ آیا. تو عبد الملک بھاگتا ہوا آیا, دوستی یاری تعلق تھا. تو وہاں اس قیام کے دوران ان کا پاؤں گلنا شروع ہو گیا, اور چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے سب گل گیا. تو حکیم اور اطباء جو تھے ان کا حضرت پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ ٹانگ ختم ہو جانے کا خدشہ ہے. تو عروا بڑے مانے ہوئے اللہ کی عبادت گزار بندے تھے, پہروں اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے. شراب لائی گئی کہ پی لیں, ان کا میں نہیں پیتا. ان کا پاؤں کیسے کرے, ان کا تم اپنا کام کرو. سارے مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے آرا چلا کے پاؤں کاٹ دیا, اور عروا بالکل خاموشی سے دیکھتے رہے. پھر پاؤں منگایا, ایک وہ تھالی میں رکھ کے انہوں نے پھینکنا ہی تھا, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا گوار ہے نا کہ تمام عمر ایک قدم اللہ کی نافرمانی میں نہیں چلا. ان کا شہادت دینا اللہ کے یہاں پہنچ کے کہ عروا نے زندگی میں ایک پاؤں بھی گناہ کے لیے نہیں اٹھایا, نہیں پی شراب. اس سے پتا چلتا ہے اس زمانے میں میڈیسن ایسے ہی تھا. اب یہ ذریعہ ہے, اسی لیے ان ذرائع کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹوتھ پیسٹ ہے, برش ہے, دانتوں کو صاف کرنا ہے. اب اگر کوئی آدمی اسی پہ اصرار کرے کہ یہ غلط ہے, خراب چیز ہے, غلط بات کرتا ہے, نہیں ہے خراب. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسے مسواک کا قائم مقام قرار دیتے. جتنے بھی کہتے ہیں نا کہ یہ قائم مقام نہیں ہے, تو ان سے پوچھو کہ عورتوں کے لیے دنداسہ جو استعمال کرتی ہیں یہ قائم مقام کیسے ہو گیا بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دنداسا استعمال ہوتا تھا، عورتیں مسواک کرتی تھی، یہاں کیوں نہیں کہتے عورتوں کو مسواک کرو تو دنداسا استعمال کرتی؟ اس لیے ذرائع بدلتے رہتے ہیں ہر زمانے میں. بس آخری مثال اس کی دوں، پھر آگے چلتے ہیں. مصر جب فتح ہوا ہے تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ لکھا کہ حضرت جہاں پر ایک عیسائی ہے اور وہ قیدیوں میں آیا ہے اور ہم نے اس کا انٹرویو لیا کہ کیا کام کرتے ہو، تو اس نے کہا میں اپنی مملکت کے پورے اخراجات لکھتا تھا، آڈیٹر جنرل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھیجو میرے پاس مدینہ منورہ، ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے. جب وہ آیا عیسائی تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لکھو لوگوں کی تنخواہیں اور جتنے ایکسپنسز میں کرتا ہوں، جتنے اخراجات ہیں، ان سب کو مرتب کرو تاکہ پتہ چل سکے ہمارا خزانہ خرچ کتنا ہو رہا ہے. اب المومنین رضی اللہ عنہ کہہ دیتے کہ چونکہ عیسائی ہے اور عیسائیوں کی دشمنی ہے، لہٰذا بالکل نہ بھیجنا. آپ کا پہلا آڈیٹر جنرل عیسائی تھا، اسلام میں پھر کیا ہو گیا؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہودیوں سے لین دین کرتے تھے، رہن پہ رکھتے تھے سب چیزیں تھی، اس لیے ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. بسا اوقات انسان کا شعبہ اس طرح ہوتا ہے کہ مزاج میں مخدومیت نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا ہو جاتی. اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی طبیعت کو ہٹانا چاہیے. بھائی یاد رکھو، کبر کی جتنی بھی صورتیں ہیں، تکبر کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ سب کی سب خدا کے ساتھ شرک سے ہو کے جاتی ہیں. تکبر کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں شرک نہ شامل ہو، اگرچہ مفتی فتویٰ نہ دے. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے سائن سب سے آخر پہ ہونے چاہیے، میں اتھارٹی ہوں، اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ اصل اتھارٹی اللہ ہے. کوئی فتویٰ تھوڑی دے سکتا ہے کہ اس سوچ سے تم مشرک ہو گئے ہو، لیکن شرم نہیں آتی کہ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ ایک آدمی کبر سے کہتا ہے کہ میں نے گاڑی خریدی ہے، دوسرا کہتا ہے یار اللہ کی توفیق سے گاڑی لے لی ہے، نہیں اللہ نے کچھ پیسے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی گاڑی لے لی. یہ دونوں فکرے، ایک اپنی کبر میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسرا اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے، ایک مکمل باطل ہے اور دوسرا مکمل حق. اس لیے کبر کی جتنی بھی صورتیں ہیں نا، ان سب میں شرک کی آمیزش ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. تو اس لیے اگر جو شعبے ہیں مزاج میں مخدومیت پیدا کرتے ہیں نا، اپنا خیال کرے. اس لیے کہ جو کبر ہے نا، بڑائی جس میں انسان ڈوبتا ہے، اس کا علاج سوائے جہنم کی آگ کے خدا نے کوئی تجویز نہیں. اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اور مذہب کے نام پہ، عہدوں کے نام پہ، دین کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنانا اور لوٹنا، یہ سب جہنم کے کام، یہ سب چیزیں اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں. تین بیٹے 9, 11 اور 13 سال کے ہیں، بڑا بیٹا بالغ ہو گیا، اس کو جنسی مسائل کے بارے میں کیسے تعلیم دی جائے؟ اب تو کوئی حل نہیں ہے. دو چیزوں سے کبھی بھی مسلمانوں کا نظام تعلیم خالی نہیں رہا. انگریزوں کے آنے سے پہلے سب کانٹیننٹ میں بھی اور پوری دنیا میں جتنا مسلمانوں کا نصاب تعلیم ہوتا تھا، اس میں دو چیزیں ضرور ہوتی تھیں. نصاب تعلیم میں ایک تو اخلاقیات کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوتی تھی، مثلا سادی کو پڑھاتے تھے، حافظ کو پڑھاتے تھے، جامی کو پڑھاتے تھے، کچھ شعر چیزیں، حتیٰ کہ علامہ اقبال ان کی نظمیں شامل ہو جاتی، حالی کی مسدس شامل ہو جاتی تھی، سادی کی حکایات شامل ہو جاتی تھی. ہمیشہ مسلمانوں کے نصاب تعلیم میں اخلاقیات ضرور رہے ہیں تاکہ بچے انسان بنیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایسا نصاب تعلیم مرتب کرو جس میں نہ تمہارے ملک کی کوئی تاریخ ہے، نہ جغرافیہ ہے، نہ تمہارے ملک کی کوئی زبان اردو ہے، لے دے کے انگلش پڑھو، میتھمیٹکس پڑھو اور سائنس پڑھ لو، کرنے کیا چلیں۔ جنرل کیانی بنا گئے اسکول، بہت سے اور بہت شاندار اسکول جنرل صاحب، اللہ جزائے خیر دے، لیکن نصاب جو رکھا تو بیڑا غرق ہو گیا کہ نہ اردو پڑھانی ہے نہ کوئی اور چیز پڑھانی ہے، بس تین چار سبجیکٹس پڑھاؤ۔ ایک اس چیز سے مسلمانوں کا نصاب خالی نہیں ہوتا تھا، دوسرے مسلمان نصاب کو جو مرتب کرتے تھے نا، وہ بچوں کی عمر کا لحاظ کرتے کرتے اس کو چلاتے تھے کہ مثلاً بچہ بھی چھوٹا ہے، چار سال کا، پانچ سات سال کا، اس میں عقیدے کو شامل کر لیتے تھے کہ بیٹے عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، قرآن یہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم یہ، وغیرہ وغیرہ، وہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے اشعار کے ذریعے کر لیتے تھے۔ عربوں کے نصاب میں اب بھی یہ چیز، پھر بچے کی عمر خود جب 9, 10, 11 سال کی ہو جاتی تھی، وہ اس میں خود بخود یہ مسائل نصاب میں آ جاتے تھے کہ غسل کیا ہے، فرض کیسے ہوتا ہے، نہانا کیسے ہے، کون کون سی کن کن چیزوں کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب شامل ہوتا تھا۔ پھر اور بڑے ہو جاتے تھے بچے، پھر اس میں وہ زکات لے آتے تھے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو بیٹے ایسے ایسے زکات دینی، اور بڑے پھر حج بھی لے آتے تھے، یہ سارا نصاب پڑھا دیتے تھے، کہیں نہ آنے کی ضرورت نہ جانے کی۔ اب اس کا حل یہ ہے، ہمارے زمانے میں یہ چیز نصاب تعلیم ختم ہو گیا، یہ نصاب تعلیم جو ہے نا، اس کا ختم ہو جانا یہ پوری قوم کی تبدیلی ہے، اس لیے نصاب تعلیم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ کوئی اچھے سمجھدار عالم دین ہو تو ان کی خدمات حاصل کی جائیں۔ فلش یا کموڈ میں تھوکنا گناہ کی بات ہے، فلش اور کموڈ میں تھوکنے سے فقہا نے اس لیے منع کیا ہے کہ انسان کا تھوک بنیادی طور پہ پاک ہے، انسانی لعاب جو ہے نا پاک ہے۔ اب مثلاً اب بارہا ہم سب کرتے ہیں، ذرا سا سر کیا اور قرآن کریم کا پیج الٹا، حدیث کی کوئی کتاب ہے وہ الٹی، اگر انسانی تھوک ناپاک ہے تو یہ کیا کرنے چلیں؟ تو پاک چیز کو ناپاک میں ملانا غلط بات، اس سے بچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گندی چیز میں انسان نہ تھوکے، اس کا تھوک پاک ہے، کیوں ناپاک چیز میں اس کو ملا رہا ہے۔ ایک شخص 10 منٹ میں 4 نوافل پڑھے اور ایک شخص 10 منٹ میں 8 نوافل پڑھے تو ثواب برابر ہوگا؟ اللہ ہی جانتا ہے جس نے قبول کرنا ہے کہ برابر دے گا، کم دے گا، زیادہ دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنا اخلاص ہوگا اسی کے بقدر۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ سے شبلی کا ذکر فرماتے ہیں، یہ کون تھے؟ شبلی جنید کے شاگرد، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کون تھے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایسے نہیں ہے، فرید الدین عطار نے اپنے کلام میں جو سختی کی باتیں لکھی ہیں نا، وہ حکایات ہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مثنوی معروم نے سب کچھ سچی لکھا ہے؟ یہ حکایات ہوتی ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بڑوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، بات سراسر جھوٹ اور نتیجہ وہ شاندار کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مثلا مثنوی معروم نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہیں حکا پینے کی عادت تھی، پرانا دور تھا، انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ آگ لاؤ، بارش ہو رہی ہے اور برف باری ہے اور سخت سردی پڑ رہی ہے، حکا پینا ہے۔ اس زمانے میں آگ جو تھی وہ لوگ ہر 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 گھر میں آگ رات کو جلا دیتے تھے، رکھتے تھے کہ صبح اٹھ کے اسی سے اور آگ مل جائے گی، ماچس یہ دور نہیں تھا۔ تو اسے جا کے شیخ کے گھر میں دیکھا آگ ہی نہیں تھی، اس نے کہا حضرت گھر میں آگ نہیں ہے، ان کا پڑوس میں دیکھو, پڑوس والوں کے پاس بھی آگ نہیں تھی, اب سردی سخت بےچارہ, ان کا گاؤں میں لے کے آؤ آگ, مجھے حکا پینا ہے, بہت طلب ہو رہی ہے, پھرتا رہا. یہ ان کو خوب سمجھ میں آئے گی جو جو سموکنگ کرتے ہیں نا, کہ روزہ کتنا گراں گزرتا ہے, پانی ملے نہ ملے سگریٹ مل جائے. وہ پریشان حال اسے کہا, حضرت گاؤں بھر میں آگ نہیں ہے, اتنی بارش ہو رہی ہے, کدھر جائیں, کون اس وقت اٹھتا ہے آگ دینے. انہوں نے غصے میں فرمایا کہ جہنم چلے جاؤ آگ لے کے آؤ. وہ مرید بڑا سیدھا تھا, چل پڑا, ہنستے ہوتے جہنم کے کنارے پہنچ گیا. فرشتوں سے کہا بھی یہ جہنم کہاں, جہنم کا آگ دے دو, ان کا آگ نہیں مل سکتی. کہا کیوں, اس کا آگ نہیں ہوتی یہاں. وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا ساری زندگی یہی سنتے آئے, کتاب و سنت میں یہی پڑھا کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے, آج جہنم پہنچے تو یہاں آگ ہی نہیں ہے, ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا ساری زندگی قرآن و حدیث میں بس یہی پڑھا کہ جہنم میں آگ نہیں ہوتی, یہ نہیں پڑھا کہیں بھی کہ امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ جو بھی آتا ہے نا دنیا سے اپنی آگ خود ہی لے کے آتا ہے, یہ ان کی امانتیں, ہم خیانت نہیں کر سکتے, ہر آدمی اپنی آگ خود ہی لاتا ہے, یہاں کوئی نہیں, یہاں تو صرف کھڈا ہے, آگ خود لے کے لوگ آئیں. بات کیا جھوٹ ہے کہانی, اور نتیجہ کیا شاندار. یہی چیزیں, اس لیے فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نا, عطار جیسا آدمی کون ہے, حکیم سنائی اور اس کے بعد عطار اور اس کے بعد رومی اور رومی کے بعد اقبال, یہ چار آدمی تو ہیں جو اتنی بڑی روایت کے موجد قائل اور اس کو پھیلانے والے. سنائی اور عطار کے بعد محروم نے مثنوی میں کہا کہ وہ دو آنکھیں تھیں, تیسرا میں آیا ہوں, اور تیسرے کے بعد چوتھے نے کہا کہ روم علامہ اقبال نے کہ محروم پیر و مرشد. اسی لیے علامہ پہ اتنا غلبہ ہو گیا تھا محروم کا. کل جو ہم آپ سے عرض کر رہے تھے نا کہ یقین نام ہے تصور سے محسوس ہونے تک کے سفر کا, تصور میں آتی ہے چیز, پھر اس کا مشاہدہ کرتا ہے بچہ, اور جس دن اسے چھوتا ہے تو تصور سے محسوس ہونے تک کا سفر, اس کا نام یقین ہے. یہ کتاب و سنت جس یقین کا مطالبہ کرتی ہیں, یہ یہی یقین. علامہ اقبال کو رومی کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ جاوید اقبال نے لکھا ہے والد کی سوانح میں, اب تو جاوید اقبال بھی انتقال کر گئے, پڑھتے کیوں نہیں آپ ہیں؟ پڑھو تو خود ہی تمہیں سمجھ میں آئے. علامہ اقبال کو پڑھا ہے, ان کی سوانح پڑھی ہے, پڑھنا چاہیے. دن میں 200 صفحے ہی پڑھو یار, مگر پڑھو, جتنا پڑھو گے اتنا ہی یہ جتنے مذہب کے نام پہ ڈھونگ رچتے ہیں اس سے خود انسان بچتا ہے, پتا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ کہاں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ میں کالج سے پڑھ کے واپس آیا تو والد کا چہرہ کشمیری تھے نا علامہ, بالکل سرخ ہو رہا تھا اور رو رو کے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی, اور جو پاس تولیا پڑا تھا وہ بھیگا ہوا. تو والد نے مجھ سے کہا کہ جاوید محروم کو ذرا بلاؤ. تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ محروم کا, انہوں نے کہا ابھی میرے پاس بیٹھے تھے, اس کے باہر گئے, تو میں سمجھ گیا کہ ان کی کیفیت کچھ اور. علامہ اقبال کے وہ بھی تھے نا نوکر, کیا نام تھا ہیں, علی بخش, خدا بخش, یہ دیکھ لینا. وہ سیدھا سادہ آدمی تھا, کہتا تھا روٹی پکانی ہوتی تھی علامہ کے لیے اور حکا دینا ہوتا تھا تازہ کر کے, تو ایک دن حکا پی رہے تھے اور روتے جا رہے تھے, مجھ سے کہنے لگے کہ محروم کا ذرا بلانا, میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے بھی اٹھ کے گئے ہیں. تو کہتا ہے میں باہر گیا, باہر جا کے کالج اسکول کے لڑکے تھے, میں نے کہا کوئی مولوی صاحب دیکھے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم تو کوئی مولوی صاحب نہیں دیکھے. تو انہوں نے کہا لاما صاحب بلاتے ہیں مولانا روم یہاں کہیں گزرے ہوں. تو میں جب گیا واپس تو میں نے لاما سے کہا کہ کوئی مولوی نہیں نظر آیا. تو انہوں نے کہا میرے پاس بھی بیٹھے تھے، پھر جا کے دیکھو بلاؤ. یہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرید الدین عطار جو تھے یہ حکیم سنائی ایسے ہی تو نہیں، افغانستان کے جو بادشاہ تھے نا انہوں نے تین آدمی بلائے تھے کہ افغانستان کا نصاب تعلیم مرتب کر دیں، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال اور ایک اور صاحب تھے سر سید کے پوتے سر راس مسعود کو بلایا تھا. سر راس مسعود کو سر راس مسعود کیوں کہتے ہیں؟ راس کیا چیز ہے؟ اس اعتکاف سے یہ سیکھ کے جائیے کہ ہمیں پڑھنا. سر سید جو تھے نا ان کے یہاں جب یہ پوتا پیدا ہوا ہے نا مسعود، تو سر سید کے ایک جرمن دوست تھے انگریز گورا، اس کا نام تھا راس. تو تقریب جب ہوئی، خوشی کی ایک دعوت ہوئی، سر سید نے بتایا کہ میرے یہاں پوتا ہوا ہے، تو اس نے کہا میں اپنا نام تمہارے پوتے کو دیتا ہوں، اس کا نام راس رکھو. تو سر سید نے اپنے پوتے کا نام سر راس مسعود رکھا. یہ بالکل وہ جو آیا ہے نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نام رکھا ہے ان کا؟ حضرت کچھ نہیں فرمایا، میرا نام اس سے دو، محمد اس کا نام رکھا. یہ محمد بن ابوبکر کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام دیا تھا. یہ بڑے لوگوں میں قوموں میں ہوتا ہی ہے. تو افغانستان یہ تینوں گئے تھے نصاب تعلیم ان کا دیکھنے کے لیے. لمبا قصہ خلاصہ اس میں سے ایک چیز کا یہ ہے کہ جب غزنی پہنچے نا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم تو فاتحہ پڑھ کے حکیم سنائی کے مزار سے باہر آ گئے، علامہ اقبال حکیم سنائی سے کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کے پہروں روتے رہے روتے رہے روتے رہے. حکیم سنائی معمولی آدمی تھا، امام تھا امت کا. اس کے بعد یہ فرید الدین عطار آئے ہیں. عطار کے کیا کہنے یار، ایسے نہیں ہے. عطار بہت بڑے آدمی، دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے جو حکایات لکھی ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. عطار کے بعد پھر آئے ہیں مولانا روم. مثنوی میں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ان دو بڑی ہستیوں کے بعد تیسرا نیا اور چوتھے علامہ اقبال آئے. یہ علامہ اقبال کا ہم نے اضافہ کیا ہے، آپ نہ مانے کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ظہر سے پہلے کی سنتیں جو ہے نا چار، یہ موقعیں رہ جائیں تو عصر سے پہلے پہلے ادا کی جا سکتی ہیں. یعنی چار فرض آدمی نے پڑھے جماعت سے، پھر دو سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد چونکہ یہ پہلی سنتیں اس کی رہ گئی تھی تو عصر تک گنجائش ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے. یہ دیکھیے جو آپ سوال لکھتے ہیں نا یار، یہ آدھا صفحہ استعمال کرو، آدھے سے بھی کم استعمال کرو. جتنے صفحات آپ بے دردی سے استعمال کرتے ہیں نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ درخت کٹ جائیں گے. پہلے ہی گرمی اتنی زیادہ ہے، درخت کٹیں گے تو صفحے بنیں گے نا. بس بھائی پورے ہو گئے.